الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو آپ کی خدمت میں معاشرت کو صحیح کرنے کے لیے اور اپنے اپنی معاشرت کو درست کرنے کے لیے ایک اہم اصول جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے بیان کیا گیا تھا، اور اس کا عنوان ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر میں رہنا سہنا، محلے میں رہنا سہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا سہنا، دوست احباب کے ساتھ رہنا سہنا، ملنا جلنا، تجارت گاہوں میں ہمارا کاروبار کرنا وغیرہ، تقریبات میں ہماری حاضری اور لوگوں سے ملنا جلنا، تفریحات میں بھی عام طور پر دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے معاشرت پر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا، وہ اس کے مطابق ہو، اور ہماری معاشرت جہاں بھی ہو شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں کے اور انسانوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں. انسان جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اور جس کا جو حق اس کے ذمے آتا ہو، بس اس کو ادا کرے. تو اس کی معاشرت صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جہاں بھی وہ رہے گا ایک تو عزت سے رہے گا، ذلیل نہیں ہوگا، راحت سے رہے گا، پریشان نہیں ہوگا، سکون سے رہے گا، بے سکونی کا شکار نہیں ہوگا، یہ بھی آرام اور راحت سے رہے گا، دوسروں کو بھی اس سے راحت ملے گی، کیونکہ سب ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا حق ادا کرے نہ کرے لیکن یہ تو ادا کرے گا. اور جو بھی شریعت کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، اس کی ذات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس کو یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے. لہذا کسی گھر میں اگر سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے تو وہ گھر راحت کے اعتبار سے جنت کا نمونہ ہوگا. اسی طرح باقی صورتیں بھی آپ سمجھ لیں. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس وقت ہم لوگ سوئے معاشرت کے عذاب میں گرفتار ہیں، یعنی ہماری معاشرت بدترین معاشرت ہے، کیونکہ احکام معاشرت پر اور آداب معاشرت پر عمل نہیں ہے الا ماشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں کسی کسی جگہ عمل ہے، تقریباً 90% عمل نہیں ہے. جب عمل نہیں ہے تو پھر عزت بھی نہیں، جب عمل نہیں ہے تو محبت بھی نہیں، جب عمل نہیں ہے تو راحت بھی نہیں ہے، جب عمل نہیں ہے تو سکون بھی نہیں ہے. اس لیے گھر گھر جھگڑے، لڑائی، گھر گھر ایک دوسرے کی بے عزتی، بے سکونی، بے قراری عام ہے. محلوں میں آرام اور سکون نہیں ہے، خاندانوں میں، برادریوں میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، خود غرضی عام ہے، مطلب پرستی زندگی کا مقصد بن گیا ہے. تو کسی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے میرے حق ملے، اور سارے الا ماشاءاللہ حق لینے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں، تو کسی کو بھی حق نہیں مل سکتی. جیسے بھٹو حکومت کے شروع میں اعلان کیا گیا تھا روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، تو روٹی کپڑا اور مکان تو کیا ملتا، جو ملا تو وہ بھی گیا. تو بھائی جہاں حقوق ادا کرنے والے ہوں گے سارے کے سارے، تو سب کو اپنا اپنا حق ملے گا، عافیت ملے گی، عزت ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، چین نصیب ہوگا. وہ جہاں مانگنے والے ہوں سارے، تو کسی کو بھی حق نہیں مل سکتا. اور جب نہیں ملے گا تو پھر یہ ہوں گے جو اس وقت ہوا ہے، لڑائی، جھگڑے، فساد، بے قراری، بے چینی، بے سکونی، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، جھوٹ، لڑائی، جھگڑا. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کو صحیح کرنے کے لیے، معاشرت کو اچھا کرنے کے لیے، جو سراسر دین ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا اہم شعبہ ہے، اس کے لیے ایک اہم بات یہ فرمائی ہے کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کرو. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا. جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا کر اور اپنے سامنے بٹھا کر، اور اس حالت میں کہ حضور کے اور ان کے درمیان ایک تکیہ حائل تھا، آپ نے ان کی صورتحال سن کر جس میں یہ واضح تھا کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنے سے غافل تھے، دن بھر روزے سے رہتے تھے، رات بھر مصلے پر کھڑے رہتے تھے، عبادت کا ان پر بہت زیادہ غلبہ تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ان لربک علیک حق، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، میں اس سے منع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو ادا کرو، اور تمہاری جان پر بھی تمہارا حق ہے، لہذا جان کا بھی حق ادا کرو. جان کے بہت سے حقوق ہیں، جس میں سے بطور مثال کے یہ سمجھ لیں کہ یہ جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس عظیم نعمت ہے اور عظیم امانت ہے، لہذا اس کو بھوکا رکھ کر مت مارو، خودکشی کر کے اس کو ہلاک نہیں کرو، کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسی غذا یا کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز نہ کھاؤ جس سے کہ یہ بیمار ہو جائے، بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو، پرہیز کرو، دعا کرو، جتنی جلدی ہو سکے اپنی صحت بحال کرنے کی کوشش کرو کہ جسم صحت مند ہوگا تو تم ذکر بھی کر سکتے ہو، تسبیح پڑھ سکتے ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہو، اگر تم بستر پہ لیٹ گئے تو تم کیا کر سکتے ہو، تم تو دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے، تم خود تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے نفس کو بلا وجہ ذلیل و خوار نہ کرو، اس لیے عام حالات میں کسی مسلمان مرد عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسروں سے بھیک مانگے، کہ بھیک مانگنے میں جہاں اور بہت سے گناہ ہیں، ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کیا نفس ذلیل ہوتا ہے، جو آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا اشارے سے کنائے سے کسی سے پیسے مانگتا ہے یا کوئی اور اپنی ضرورت کی چیز مانگتا ہے تو قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے میں نہ گوشت ہوگا نہ کھال ہوگی، تو اس کا چہرہ کتنا خوفناک ہوگا، آنکھیں اور آنکھ کے ڈولے کے ارد گرد کا جو خول ہے وہ خالی ہڈی کا ہے، ناک کی جگہ بھی اندر تک خالی ہے، دونوں جباڑے دور سے نظر آ رہے ہیں، اندر کی ساری ہڈیاں نمایاں ہیں، تو حسین چہرہ انتہائی خوفناک ہو جاتا ہے، ایسا اس کا چہرہ ہوگا قیامت کے دن سب کے سامنے، یہ سزا ہوگی دنیا میں دوسروں سے مانگنے کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی مانگتا ہے چاہے زبان سے مانگے، چاہے اشارے سے مانگے، چاہے صاف صاف مانگے، چاہے گول مول الفاظ میں مانگے، اور دوسرا اسے کچھ دے، تو مانگنے والے کے ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کے ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بیچ میں اللہ تعالی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی رضا کے واسطے دیتا ہے تو ہم براہ راست فقیر کو نہیں دیتا ہے، وہ پہلے اللہ تعالی کے ہاتھ میں رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کے ہاتھ میں وہ صدقہ رکھتے ہیں۔ جو ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو، دینے والا رکھو، لینے والا نہ رکھو، وہ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ الید العلیہ خیر من ید السفلہ، اوپر والا ہاتھ بہتر نیچے والے ہاتھ سے۔ یہ تو جب ہے جبکہ وہ واقعتاً محتاج ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر مانگے، اور بلا ضرورت ویسے مانگے تاکہ میرا مال بڑھے، ناجائز گناہ ہے، تو یوں کرنے سے آدمی کا نفس ذلیل ہوتا ہے، اور آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے مرد، بہت سے عورتیں ایسی ہیں کہ وہ زکات مانگنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتی ہیں، کسی کی یہاں کوئی شادی ہو تو عام مانگنے کا رواج، کوئی بھی ذرا بیمار ہو جائے تو مانگنے کا رواج ہے، ذرا سا کوئی بڑا خرچہ آ جائے تو مانگنے کا رواج ہے، بل زیادہ آ جائے تو مانگنے کا رواج ہے، ناجائز ہے بھائی، بجلی کٹوا دینا تو جائز ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ صحیح نہیں۔ تو اندر نفس کا لے کا حق ہے آپ نے فرمایا کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے. جان پر تم حق ہے اس لیے کہ جان تمہاری نہیں ہے, ہماری ہے, ہم نے تم کو دی ہے, ہماری امانت ہے تمہارے پاس. اس کو ٹھیک رکھو, اس کو صحیح رکھو, اس کے حقوق ادا کرو. اس لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو. فاقہ کرنا صحیح ہے, بجائے تین ٹائم کے دو ٹائم, دو ٹائم کے بجائے ایک ٹائم کھانا صحیح ہے. اور چٹنی روٹی کھانے میں آدمی کی عزت ہو, لیکن بھیک مانگنا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے, یہ اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے اور اپنے نفس کی حق تلفی ہے جو کہ ناجائز ہے. ایسی فرما بھائی نے جسدی کا لے کے حق پر, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس کو آرام بھی دو بھائی. نہ دنیا کمانے میں اس کو اتنا لگاؤ کہ یہ بیمار ہو جائے, کمزور ہو جائے, لاغر ہو جائے, معذور ہو جائے, اللہ بچائے. ایسی عبادت میں بھی اس کو اتنا نہیں لگاؤ کہ کہیں کا نہ رہے, کہ زیادہ کام لینے سے جیسے لوہے کی مشین بھی گر جاتی ہے اور وہ بھی خراب اور ناکارا ہو جاتی ہے, تو یہ مشین کیسے خراب نہ ہوگی. آرام کے وقت آرام دو, کھانے کے وقت کھانا کھاؤ. جان کا بھی حق ہے, جسم کا بھی حق ہے. دو جگہ لوگ جسم کی پرواہ نہیں کرتے, ایک جگہ بہت زیادہ, ایک جگہ بہت کم. دنیا کمانے میں بہت زیادہ لوگ اپنی جان کھپاتے ہیں, دن رات دولت کمانے کے نشے میں اتنے دھت ہو جاتے ہیں علامان والا فیض کہ نہ گھر کے نہ در کے, نہ بیوی کی پتہ, نہ بچوں کی خبر. بس بیوی بھی کما رہی ہے, بچے بھی کما رہے ہیں, ابا بھی کما رہے ہیں, اما بھی کما رہی ہے. یورپ کے ممالک میں عام طور پر یہ حال زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ صبح نکلیں گے کام کرنے کے لیے تو 12 بجے 1 بجے واپس آئیں گے, پھر سویرے سویرے نکل جائیں گے. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ابا کہاں ہیں, کیونکہ ابا جب آتے ہیں تب بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, جب ابا جاتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. بس چھٹی کے دن پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے ابا ہیں. اس دن پھر کچھ الگ سے الگ ہو جاتی ملاقات. یہ دنیا کمانے میں اپنے جسم کو لگا رہے, یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی اپنے جسم کی حق تلفی ہے. دنیا کمانے میں بھی اعتدال اختیار کرنے کا, وجہ کہ روزی مقدر ہے. چاہے کتنے ہی پاپڑ پہن لو, جتنی لکھی ہے اتنی ملے گی. دیکھ لو اپنے مزار میں جا کے اس کا مشاہدہ کر لو, کپڑا مارکیٹ ہی میں جا کر کے دیکھ لو کہ ایک ہی کپڑے کی ساری دکانیں, سب میں کپڑا ہی بکھرا ہے. وہاں آٹے دال والے کی دکان نظر نہیں آئے گی آپ, کسی جیولر کی دکان آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی. وہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا آپ کو دوائیں نہیں بیچ رہا ہوگا. پوری مارکیٹ کپڑا مارکیٹ ہے, سب اپنے اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں, ایک سے ایک کپڑا لیے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے کپڑے بکنے ہیں, لیکن گلہ سب کا الگ الگ. کسی کی 10,000 روپے کی آمدنی ہو رہی ہے, کسی کی 20,000 کی ہو رہی ہے, کسی کی 30,000 کی ہو رہی ہے, کسی کی 40,000 کی ہو رہی ہے, کسی کی 50,000 کی ہو رہی ہے, کوئی خالی بیٹھا ہے. کسی کے پاس گاہک کو نمٹانے کی فرصت نہیں ہے اور کوئی بیچارہ تسبیح پڑھ پڑھ کے گاہک کھینچنے کے انتظار میں, وہ وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گیا اور گاہک کا سایہ بھی نہیں پڑتا اس دکان پہ. قسمت ہے یہ بھائی, روزے کی تقسیم ہے اللہ پاک. نان و قسم نہ بینا معیشت ہم سے لہ جاتے. لہذا چاہے آپ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے لو, چاہے 18 گھنٹے کی ڈیوٹی دے لو, چاہے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دے دو, چاہے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی دے لو, روزی جو قسمت میں اللہ نے آپ کی لکھی ہے بس وہی ملے گی. تو پھر خاکو کیوں اپنے جسم کو خراب کرتے ہو, برباد کرتے ہو؟ ایسے لوگ پھر ہارٹ اٹیک کے شکار ہوتے ہیں, ایسے لوگ پھر فالج کے شکار ہوتے ہیں, ایسے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں, پھر ایسے لوگ ہسپتال میں داخل ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری توانائی جو ہے دنیا کمانے میں اتنی لگائی, نہ بچوں کا حق ادا کیا, نہ ماں باپ کا حق ادا کیا, نہ دوست احباب سے ملے, نہ عزیز و اقارب کا کوئی حق ادا کیا. تو ان اللہ مجرم, دنیا میں زندگی بیکار, کوئی مزہ نہیں اس کے اندر, کوئی مزہ نہیں ہے زندگی کے اندر. جس میں زندگی کہتے ہیں سکون سے گزارنے کو, عزت سے گزارنے کو, جس کے اندر محبتیں ہوں, پیار ہو, ملنا جلنا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا ہو, ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہو, میل ملاقات ہو. یہ میں نہیں کہتا کہ روز روز جلدی جلدی ہو, کبھی کبھی تو ہو, لیکن جس آدمی کو دنیا کمانے کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے, نہ گھر کا نہ در کا, بس اس سے ضرور سب. ایک اچار والے قصہ یاد ہے, اور یہ ہمارے ملتان قریب ایک شہر شجاع آباد, وہاں کا یہ واقعہ ہے. اور یہ ایک نواب صاحب نے یہ شہر تعمیر کیا تھا, ان کے مزار پر بھی مجھے الحمدللہ حاضری ہوئی ہے. نیک نواب صاحب تھے, اتنے نیک تھے کہ وہ پانچوں نمازیں اپنی بنائی ہوئی اسی شہر کی مسجد میں جماعت سے پڑھتے تھے, اور انہوں نے اپنے محل سے زیر زمین ایک سرنگ بنائی ہوئی تھی مسجد میں نکلنے کی. گھر سے چلتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے, وہاں اترتے تھے اور جماعت سے نماز پڑھ کے وہیں سے اتر کے واپس اپنے محل چلے جاتے. تو یہ شجاع آباد انہوں نے مسلمانوں کے لیے تعمیر کیا تھا, پھر بعد میں جب مسلمان اس میں آباد ہو گئے تو بعض لوگ بیچ بیچ کے چلے گئے, تو ہندو بھی اس میں آ گئے. لیکن انہوں نے ایک نیت یہ کی تھی کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے میں تعمیر کر رہا ہوں تاکہ مسلمان اس میں رہیں. تو اس شجاع آباد کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں بازار بھی ہے, بازار بھی بس اس کے چار حصے, ایک یوں ہے اور ایک یوں ہے, بس ان بازار کے شہر کے بیچ میں بس ایک یوں بازار ہے, پھر اسی کے بیچ میں دوسرا یوں بازار ہے, بس اس طرح سے چاروں طرف چار دیواری ہے, بڑے بڑے دروازے ہیں, قلعہ نما ہے. تو ان دکانوں میں سے ایک مسلمان تھا جو اچار بیچتا تھا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اچار بیچا کرتا تھا, اور جس زمانے میں وہ تھا اس زمانے میں مسلمانوں میں غربت بہت تھی. تو اس نے عجیب قاعدہ اور اصول اپنایا, اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے, کہ اس نے اپنی تجارت کا یہ اصول بنایا تھا کہ جو بھی میرے دکان پر گاہک آئے گا اس کو اچار میں ضرور دوں گا. خالی ہاتھ انشاءاللہ جانے نہیں دوں گا. ایک تو یہ اس نے اصول بنا لیا کہ میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا, اب چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں, کم ہوں یا زیادہ. دوسرا اور اس سے بھی زیادہ عجیب اصول اس نے یہ بنایا کہ بھائی میں کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا. وہ کہے گا مجھے اچار دے تو میں اچار دے دوں, لیکن اس سے خود پیسے نہیں مانگوں گا, دے گا تو لے لوں گا, نہیں دے گا تو اللہ اللہ خیر سے. عجیب. اور تیسری بات اس نے یہ اپنائی کہ بھائی میں کبھی کسی کے پیسے پرکھ کر نہیں دیکھوں گا, کھڑے یا کھوٹے. اس زمانے میں سکہ چلتا تھا, نوٹ نہیں ہوتے تھے, تو سکہ جو ہوتا ہے وہ اس کو مار کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے, اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہے یا کھوٹا. اور ساری زندگی اس نے اسی تین اصولوں پر کاروبار کیا, چونکہ تینوں نیتیں اللہ کے واسطے سچی تھی, اس لیے کبھی اسے گھاٹا بھی نہیں ہوا. اور چونکہ وہ پیسے پرکھ کر نہیں لے پرکھتا نہیں تھا, تو اس نے ایک مٹکا اپنے دکان میں رکھا ہوا تھا, جو بھی اس کو پیسے دیتا تو جو کھرا ہوتا وہ اپنے گلے میں رکھ لیتا، کھوٹا ہوتا مٹکے میں ڈال دیتا. یہ اس کا طریقہ تھا. گھر سے نہیں کہتے تھے بھائی تم نے کھوٹے دیے تو کیوں دیے ہیں، مجھے کھرے دو، میں نے بھی تو کھرا اچار دیا ہے، تم پیسے کھرے کیوں نہیں دے رہے. یہ اس نے بنا دیا تھا اصول، کچھ بنا دیا جیسا کھوٹے پیسے مٹکے میں ڈالتا رہتا تھا تاکہ کسی اور کو جا کر کے دھوکہ نہ دے اور کسی اور کو جا کر کے نقصان نہ پہنچائے اور خود نقصان گوارا کرنا. ابھی حق کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ احسان اور سلوک اور ایثار اور ہمدردی ہے. یہ حق کی ادائیگی تو ضروری ہے لیکن احسان اور سلوک اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، اونچا درجہ ہے. اسی طرح اس کی زندگی گزر گئی اور مٹکا جو ہے نا وہ بھی کھوٹے پیسوں سے بھر گیا اور آخر اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارا، تمہاری روح اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو تم سے اللہ پاک نے کیا برتاؤ کیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے پیش ہوئی اور میرا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے میرا اعمال نامہ ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے اس میں کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن جب تم نے ہمارے بندوں کھرا کھوٹا رکھ لیا، آج ہم بھی رکھ لیتے. اللہ تم نے ہمارے بندوں کا کھوٹا نہیں دیکھا، آج ہم تمہارا کھوٹا چھوڑ دیتے. اللہ خود رحمان و رحیم ہے، انہی کی توفیل اور انہی کی توفیق سے تو اس نے یہ اصول بنائے. تو وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، وہ کیوں نہ رحم اپنی مہربانی کا معاملہ. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسے ہی کرو، واقع سنا رہا کہ دیکھو ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، کبھی گھاٹا بھی نہیں ہوا، مال بھی بک گیا اور آخرت میں مغفرت بھی ہوگی. اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی چلا محتاج آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس کے ساتھ ایک تو اچھا جواب دو، اس کو جھڑکو نہیں، برا بھلا نہیں کہو، ڈانٹو نہیں، اور کچھ نہ کچھ دے کے اس کو رخصت ہو. اس کو اپنا محسن سمجھو، نہ کہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھو. اس لیے کہ بھائی وہ تو ہماری آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کا ذریعہ ہے، وہ تو ہمارا آخرت کا کیش کرے، اس کو دیں گے تو بینک میں جائیں گے، اگر فقیر نہ ہوگا تو کسے دو گے. جو آ جائے اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو اور اکرام سے دو اور شکر ادا کرو تمہارا ہاتھ اوپر ہے نیچے نہیں ہے. ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھنے والا بناؤ، نیچے کرنے والا نہ بناؤ. تو دیکھو ایسے بھی تجارت ہوتی، اور اگر یہ تین اصول تو ہر آدمی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شریعت کا ایسا حکم ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے، لیکن کاروبار میں سچ بولنے کا تو حکم ہے نا، پورا پورا تول کر بلکہ کچھ جھکتا ہوا دینے کا تو حکم ہے. کاروبار کرو تو تم ڈیوٹی پوری دو، مال بیچ رہے ہو تو پورا مال دو، جتنا مال دو پیسے اسی کے حساب سے لو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو. دیکھو ایک حدیث شریف یاد آئی، میں سناتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے. اس حدیث سے خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو کہ باطل ہے یعنی گناہ ہے، جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے جو کہ باطل ہے یعنی گناہ ہے. اب یہ جھوٹ بولنا ہر جگہ آ گیا، چاہے کاروبار میں جھوٹ بولو مت بولو، گھر میں جھوٹ مت بولو، دوستوں میں جھوٹ مت بولو، ہنسی مذاق میں جھوٹ مت بولو، کہیں بھی جھوٹ مت بولو. یہ مطلب ہے جھوٹ چھوڑنے کا. جھوٹ جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے جو کہ باطل ہے یعنی گناہ ہے, تو اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں میں اس کو محل بنا کرتے ہیں, جنت کے کناروں میں مضافات جنت میں. اور جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے کے لیے بھی اپنا حق چھوڑ دے, چلو بھائی جھگڑا ختم کرو بھائی میں چھوڑتا ہوں اپنا حق, حالانکہ وہ اپنا حق لینا چاہے تو لے سکتا ہے, شرعاً بھی لے سکتا ہے قانوناً بھی لے سکتا ہے, اور اس کے مانگنے میں شریعت نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی, لے سکتا ہے, لیکن جھگڑا بغیر جھگڑے کے حق ملتا نہیں ہے, جھگڑنا پڑے گا. جیسے تقسیم وراثت میں بعض مرتبہ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ جو قابض ہوتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, جو لینا چاہتا ہے اس کو لڑنا پڑتا ہے, اور لڑنے پر بھی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. یا جیسے اللہ بچائے بعض ظالم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں ابا کا حصہ چاہیے یا بھائی چاہیے. استغفر اللہ. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو بھائی چاہیے, ہم پیسے لے کے کیا کریں. اس طرح سے وہ ان کا حق دباتے ہیں, وہ غصب کرتے ہیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس طرح سے بہنوں کا حق ختم نہیں ہوتا ہے, اور ایسے بھائی ظالم ہیں غاصب ہیں. لیکن جس کا حق ہو وہ اپنے حق لے سکتا ہے, لیکن حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے بھائی چارہ برقرار رکھنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اسے محل بنا کر. اور ایک تیسری بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب اس پر بھی توفیق ہے عمل عطا فرمائے. اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے, یعنی اپنے باطن کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ کر لے, بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچا لے, تو اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بالائی حصے میں اس کو محل بنا کر کے عطا فرمائیں گے. جنت کے 100 درجے ہیں بھائی, 100 درجے ہیں اوپر نیچے, 100 منزلہ عمارت ہے جنت کی, جو اس کا جو اعلی حصہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس, جس کے اوپر عرش ہے اس کے بھی بالا حصے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو محل بنا کر دیں گے. اور بھائی اخلاق کو اچھا کرنا یہ تو ہم سب کا فرض ہے, ساری طریقت اور سارے تصوف کا حاصل ہی یہ ہے کہ جو اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ اپنے باطن کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ کرے, اور بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے. یہ ہے بھائی خلاصت طریقت کا اور تصوف کا, یعنی علم تصوف علم طریقت میں جو بنیادی بحث ہوتی ہے وہ اخلاق سے ہوتی ہے, کہ جو آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا کرے. جیسے صبر ہے, زہد ہے, ورع ہے, تقویٰ ہے, طبیعت کے اندر اس کے نرمی ہے, حلم اور بردباری اس کے اندر پائی جاتی ہے, تواضع کا پیکر ہے, عاجزی انکساری اس کے اندر پائی جاتی ہے, دنیا کی محبت اس کے دل میں مغلوب ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں غالب ہے, اور گویا وہ اس شعر کا مصداق ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہ دل کی حسرت ہے یہ آرزو, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے, میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا, میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کر, میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا, میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کر. ایک روک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا, میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے, اس کے اوپر اسے کبھی بھیجا غصہ نہیں آتا, اس کی کسی سے کوئی کا تو تعلق ہی نہیں ہے, اس کی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے, ہر ایک کا ہمدرد ہے, ہر ایک کا خیر خواہ ہے, ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملتا ہے, ہر ایک کے حق میں دعا گو ہے. یہ ہے اچھے اچھے اخلاق, یہ خود بخود نہیں آتے اندر, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حضرت پامال ہوں, اب تو یہ دل کو تیرے خاطر بنانا ہے. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. محنت کرنی پڑے گی اسے, وہ ہم کرتے نہیں, اس لیے بس تمنا تمنا کرتے ہیں. یاد رکھو آرزوؤں سے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوں گے. جیسے گھر میں بیٹھے بیٹھے تمنا کرتے رہو کہ بھائی آج میری آمدنی 1 لاکھ روپے ہو جائے, کل 2 لاکھ ہو جائے, 3 دن تو شیخ چلی کہلاؤ گے, ٹکا بھی اس طرح سے نہیں آ سکتا. تو چاہے 10 سال گزار دو اور چاہے 20 سال گزار دو, تمناؤں سے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے. ایسی بد اخلاقی انسان کے اندر نہ ہو. بد اخلاقی میں یہی جس کو جو غصے باز غصے باز, ہر دم غصے غصہ غصے غصہ, تکبر 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 تکبر, دوسروں کی برائی غیبتیں کرنے کی عادت, دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی عادت, اپنی بڑائی کے گنگانے کی عادت, دوسروں کو جو چاہ کہہ دیا, ہنسی مذاق میں ذلیل و خوار کر دیا, تانو تشنی کی عادت, برا بلا کہنے کی عادت ہو اور کوئی پرواہ نہیں. حب دنیا حب جا حب مال جیسی بد اخلاقی اور اس کے اندر موجود, تو بھئی یہ بیماریاں عام طور پر عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں, ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے اللہ ماشاء اللہ, لیکن ان کے دور کرنے کی ضرورت توجہ نہیں. بس توجہ ہوتی ہے 2-3 نفلی کاموں کی طرف, بس وہ سمجھتے ہیں اصلاح کا کام ہی نام یہ ہے, بس تسبیحات پڑھ لو, تلاوت کی پابندی کر لو, شروع ٹکنے سے اوپر کر لو, اشراق شاش نفل ابابین تاجد پڑھ لو, اور بس اپنے لیے گویا کہ رجسٹری کرا لو غوث کو تو مندر نہیں, بس اس کا نام سمجھ رکھا ہے لوگوں نے اصلاح, کہ بھائی یہ کر رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں ہم تو غوث بن گئے قطب بن گئے, پتنی کہاں پہنچ گئے, آپ مجھے کہیں نہیں پہنچے, نفل پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے اخلاق کی مثالیں دی ہیں یہ فرض و واجب ہیں بھائی, اور نہ اخلاق کی طرف توجہ, اس سے کہیں زیادہ معاشرت کے صحیح نہ کرنے کی طرف توجہ ہے ہی نہیں, اس کی طرف توجہ اللہ ماشاء اللہ. کسی کسی کو تھوڑا بہت خیال ہو تو ہو, لیکن وہی جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم معاشرت کی خرابی کے عذاب میں مبتلا ہیں, اور دوسری اپنی بد اخلاقیوں بد اعمالیوں کے اندر مبتلا ہیں. تو بد اخلاقی بد اعمالی معاشرت کی خرابی, یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صحیح ہو تو بھائی حسن معاشرت اختیار کرو. یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کاروبار کے اندر حد سے زیادہ اپنے آپ کو مت منہمک کرو. جسم کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے, انہیں جسا دکھا لے کا حق پر, وہ ان لیائی نکالے کا حق پر, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اگر تم 12-12 16-16 گھنٹے کی ڈیوٹی دو گے, آنکھیں زیادہ استعمال کرو گے اور ٹی وی پر اور اس پر کمپیوٹر پر اپنی آنکھیں زیادہ استعمال کرو گے, تو پھر یہ تو کمزور ہونی ہونی, جب بینائی چلی جائے گی پھر کہاں سے لاؤ گی. اس کو آرام بھی کراؤ, آنکھوں کو حق ہی ہے کہ اس کو آرام کراؤ, نیند اس کی پوری ہونے دو. نیند پوری ہوگی تو تمہاری آنکھیں صحیح رہیں گی, تمہارے دماغ صحیح رہے گا, تمہارے اعضاء صحیح رہیں گے. لہذا آنکھ کا الگ سے ذکر فرمایا آپ نے, وہ انہیں لیائی نہیں کہا لے کے حق کا, اور فرمایا وہ انہیں لیزا جی کہا لے کے حق کا. تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے اوپر, اس کے کیوں حقوق ادا کرو؟ بیوی کے شوہر پر, شوہر کے بیوی کے اوپر حقوق ہے, یہ بھی دین ہے, اس کا بھی ذکر قرآن حدیث میں ہے, اللہ اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے, حدیث شریف کے الفاظ ہی کہ میں تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو جیسے نفل پڑھنا چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے, تسبیحات پڑھنی چاہیے, حلال کمانا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بیوی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے, شوہر کا حق بھی ادا کرنا چاہیے, بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے, کبھی ان سے بھی ملنا جلنا چاہیے, اور دوسرے رشتے داروں کا بھی حق ہے. غرض کے حقوق العباد کی ادائیگی بھی دین ہے, دین کا اہم حصہ ہے, اس پر عمل کرنے کا بھی حکم ہے, اصلاح کے اندر یہ بھی سر فہرست داخل ہے. لہذا جو اپنی اصلاح چاہتا ہے تو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دے. اور بھائی نلیزہ علی کا علی کا حق نہیں بھی فرمایا کہ بھائی تمہارے تم سے جو ملنے کے لیے آئے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, کہ اگر تمہارے پاس کوئی ملنے کے لیے آئے تم اس کا بھی حق ادا کرو, اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو اور ملنے تھوڑا سا اس کو دو, بس جیسا ملاقات کرنے والا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کرو, کیونکہ ملاقات کرنے کے لیے آنے والے میں بھی تو بڑا فرق ہے, ایک مختصر ملاقات والا ہے, ایک لمبی ملاقات کرنے والا ہے, ایک خاندان کا برادری کا بڑا ہے, یا علم فضل کے اندر ہم سے بڑا ہے, یا نیکی اور بزرگی میں ہم سے بڑا ہے, یا ہمارا استاد ہے, یا ہمارا شیخ ہے, یا ہمارا کوئی بڑا ہے, اس کے اعتبار سے اس کا احترام کرو, برابر کا ہے تو اس کے اعتبار سے اس سے ملاقات کرو, اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت کا برتاؤ کرو. یہ ہے سب. اب یہ سب کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ آداب المعاشرت سے معلوم ہوں گے. جو میں نے کتاب آپ کو بتائی ہے آداب المعاشرت, آپ لیں پڑھیں, پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, اچھا بھائی اس کے یہاں کے اس کا یہاں کے, جب یہ آئے تو ایسے کرو, جب وہ آئے تو ایسے کرو. اور آخر میں آپ نے بیان فرمایا فآتِ کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ, ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو, بس یہ ہے آپ نے, ہر صاحب حق کا حق ادا کرو. اور اس کے آخر میں آپ نے یہ فرمایا تھا جو میں نے گزشتہ منگل کو بیان نہیں کیا تھا, آپ نے آخر میں فرمایا دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں سوال اور میں قیام بھی کرتا ہوں, یعنی سوتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, اور دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا. سو میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. آپ کی بیویاں بوقت انتقال 9 تھیں, سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ اثر کے بعد آپ کا ان سب کے یہاں جانے کا معمول تھا, بس جاتے سب کی خیریت پوچھتے تھے, بس سب کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر کھڑے ہوتے یا بیٹھتے اور پھر ان کے حال احوال پوچھتے اور پھر تشریف لے جاتے. اثر کے بعد تو سب بیویوں کے یہاں تشریف لے کے جاتے تاکہ خیر صلاح ہو جائے, خیر خبر ہو جائے, کسی کیا حال ہے, کسی کو ضرورت ہے تو پوری ہو جائے. اور پھر رات میں آپ نے باری مقرر کر رکھی, باری باری ایک ایک کیا جاتے, ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, دوسری رات دوسری زوجہ محترمہ کے بعد, تیسری رات تیسری زوجہ محترمہ کے بعد, نویں دن پھر نیا چکر شروع ہوتا تھا. تو ہر بیوی کا حق اس طریقے سے ادا کرتے تھے. اور گھر میں بھی آپ نے اپنے اوقات کے تین حصے کر رکھے, دیکھو کس طرح آپ حسن انتظام کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے ہیں. ایک حصہ تو آپ اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے رکھتے, رات کا ایک حصہ گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے, ان سے باتیں کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, ان کی باتیں سننا, ان کے حال پوچھنا وغیرہ وغیرہ. اور ایک رات کا ایک تہائی حصہ آپ اپنے آرام کے لیے رکھتے جس میں آپ سو جاتے, اور ایک رات کا ایک تہائی حصہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے رکھتے, تہجد میں آپ اٹھتے تھے اور قیام فرماتے. کیا پیارا انتظام ہے. تو آپ نے اپنے عمل سے بھی بتا دیا اور اپنے ارشاد سے بھی بتا دیا کہ بھائی جس کا جو حق ہے ادا کرو. فرمایا میں اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں. آخر میں فرمایا یہ میری سنت ہے کن سے فرمایا تھا؟ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، جو دن بھر روزے سے رہتے تھے، رات بھر مصلی پہ کھڑے رہتے تھے، جو اس شیر کا مدعا تھے، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب، انہیں سب زندہ داروں کی زمین ہے مدینہ جو ہے یہ، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب، انہیں سب زندہ داروں کی زمین ہے، تجلی گاہ انوار رسالت اور ان کے ماہ پاروں کی زمین ہے، تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے، سمٹتے آ رہے ہیں درد والے کہ یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے، یہیں ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش، یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے۔ تو آخر میں فرمایا جو یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، لہذا اتنی عبادت بھی نہ کرو جتنی میں عبادت نہیں کرتا، جو میرا طریقہ ہے وہ اختیار کرو کہ میں سب کا حق ادا کرتا ہوں تو تم بھی سب کا حق ادا کرنے والے بنو۔ یہ ہے بھائی اس حدیث کی مختصر سی تشریح، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق دیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے بعد مجھے جانا ہے بھائی، کوئی حضرت کوئی صاحب مجھ سے ہاتھ وغیرہ نہ ملے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعليه السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوبیا سارے گناہ معاف کر، یا اللہ ہمارے پاس تو کھوٹا ہی کھوٹا ہے، اپنی رحمت سے معافی فرما دینا، یا اللہ ہمارے تو سارے اعمال ہی کھوٹے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ صرف اور صرف معافی کا معاملہ فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے عیال کی، ہمارے سارے احباب کی، اور جہاں جہاں دنیا میں جو جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سب ہی کی کوتاہیوں کو معاف فرما، سب کے اعمال کے کھوٹے پن کو معاف فرما، اور اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ فرما، یا اللہ اچھے اخلاق بھی عطا فرمانا آپ ہی کی قدرت میں ہے، اپنی رحمت سے ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ فرما، ہماری بد اخلاقیوں کو دور فرما، اور حسن معاشرت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، یا اللہ ہم جو معاشرت کے احکام و آداب پر عمل نہیں کرتے، یا اللہ اس کا علم صحیح حاصل کرنے اور صحیح حاصل کر کے اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين.